نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے کے ساتھ سیدنا جبریل علیہ السلام بھی تھے، اور انہوں نے اس فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہا ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو بادشاہوں والی ہم نبوت آپ کو عطا فرمائیں، اور اگر آپ چاہیں تو بندگی والی نبوت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جیسا کہ آپ گویا کہ آپ ان سے مشورہ کر رہے ہوں، تو انہوں نے آپ کو فرمایا کہ بندگی والی نبوت. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بندگی والی نبوت چاہتا ہوں، یعنی بادشاہوں والی نبوت نہیں چاہتا. اسی طرح ایک اور موقع پر سیدنا جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ یہ تھا کہ محمد کے گھرانے پر رات ایسی گزری کہ نہ تو آٹے کی کوئی چٹکی تھی نہ ستو، یعنی گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. آپ نے جب ان سے فرمایا تو آپ نے اچانک ایک بڑے دھماکے کی آواز سنی، تو جبریل امین سے کہا کہ جبریل، کیا اللہ نے قیامت قائم کرنے کا حکم دے دیا؟ فرمایا کہ نہیں، جو بات آپ نے مجھ سے کہی اللہ رب العزت نے وہ سنی، اور حضرت اسرافیل کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں. چنانچہ تھوڑی دیر میں حضرت اسرافیل پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کی ہیں، کہ اگر آپ پسند کریں تو ان خزانوں کی چابیاں آپ لے لیں. مطلب یہ تھا کہ سارے جہاں کے خزانے کی چابیاں آپ کو سپرد کی جا رہی ہیں، اگر آپ اس کو پسند فرمائیں تو یہ لے لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور کہا کہ اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا ملے تاکہ میں آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھے جب کھانا نہ ملے بھوکا ہوں تو تجھ سے مانگوں اور تیرے سامنے فریاد کروں اور تیرے سامنے گڑ گڑاؤں. مطلب یہ تھا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں میرے پاس مال و دولت بہت ہو، بلکہ اصل صرف یہ کہ جب ہو تو تیرا شکر ادا کروں، نہ ہو تو اللہ تجھ سے مانگوں اور تجھ سے فریاد کروں. اسی طریقے سے اور بہت سے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس بات کی پیشکش کی گئی کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں تو مختلف علاقوں کے پہاڑوں کو مختلف دھاتوں میں، یعنی قیمتی پتھروں میں تبدیل کر دیا جائے، اور وہ سارے کے سارے پتھر قیمتی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، یا اسی طریقے سے مکے کے کنکریلے پتھر یہ سب سونے اور چاندی بنا دی جائے زمین ساری کی ساری، اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے لیے پسند نہیں فرمایا، بلکہ اور بہت سے مواقع پر جہاں کہیں ایسی صورت پیش آئی آپ نے اس کو منع فرما دیا. چنانچہ کافر کا انتقال ہوا، اس کی لاش کے لیے انہوں نے درخواست کی کافروں نے، اور کہا کہ ہمارا فلاں آدمی مر گیا، اگر اس کی لاش آپ ہمارے حوالے کر دیں تو آپ کو 12,000 ہم پیش کریں گے. اب اس زمانے کے 12,000 دینار یا درہم بہت بڑی رقم ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو کافر مرا ہے یہ بھی ناپاک، اور اس سے جو آنے والی آمدنی ہے وہ بھی ناپاک، نہ ہمیں اس کی لاش چاہیے نہ اس کی قیمت چاہیے، دونوں کو واپس کر دو. چنانچہ بغیر کسی قیمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش ان کے حوالے کر دی. ایک اور موقع پر اسی طریقے سے نوفر یا اس کا بیٹا، یہ گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا گرا اور یہ مر گیا، تو ان کے جو ورثہ تھے انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہم سے دو قیمتی گھوڑے لے لیں اور اس کی لاش حوالے کر دیں. آپ نے فرمایا کہ مرنے والا بھی ناپاک اور اس سے آنے والی چیز بھی ناپاک، لہذا ہمیں تمہارے پیسے اور تمہاری دولت نہیں چاہیے، یہ واپس لے جاؤ. تو بہرحال اس قسم کے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت جس سے اسلام کو، اہل اسلام کو ہزیمت اٹھانی پڑے، ایسی کوئی صورت آپ نے گوارا نہیں فرمائی. اور آپ نے یہ خوبیاں اپنے بعد آنے والے صحابہ کرام میں بھی اس طرح سے پیدا فرما دی تھی کہ انہوں نے بھی قدم قدم پر اس چیز کا پاس کیا. حضرت حکیم بن حزام جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، میں جب یمن گیا تو وہاں میں نے حمیر کے ایک نواب تھے نواب زی یزن، وہاں میں نے دیکھا کہ ان کا جوڑا جو بڑا قیمتی تھا وہ فروخت ہو رہا ہے، تو 50 درہم میں میں نے وہ جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینے کی نیت سے خرید لیا. چنانچہ میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے وہ ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ہدیہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم مشرکوں سے کوئی تحفہ نہیں لیتے. اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا اور کہا کہ اپنا یہ جوڑا لے جاؤ، ہمیں اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ، کافروں سے ہم کوئی ہدیہ نہیں لیتے. تو انہوں نے پھر البتہ یہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے فروخت کرو تو ہم تم سے خرید لیں گے، یعنی بغیر کسی قیمت کے ہدیہ تم نہیں لیں گے. تو انہوں نے آپ سے قیمت لے کر وہ جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے زیب تن فرمایا. حضرت حکیم بن ہزام فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوڑا پہنا اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو اس قدر حسین اس میں نظر آئے مجھے کہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا آدمی اتنا حسین آدمی نہیں دیکھا. چنانچہ انہوں نے اس وقت 2-4 شعر فوری طور پر کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اشعار سنے تو آپ مسکرا دیے. بعد میں وہ یہ جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے جو بیٹے تھے اسامہ ان کو عطا فرمایا. چنانچہ انہوں نے یہ جوڑا پہنا تو حضرت حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم نے نواب زی یزن کا جوڑا پہنا ہوا ہے، مطلب یہ تھا بڑا قیمتی جوڑا ہے بڑا جو تم نے زیب تن کیا ہے. فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن الحمدللہ میں نواب زی یزن سے بہتر ہوں، اس کا باپ میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے اور میری ماں اس کی ماں سے بہتر. نے فرمایا کہ اللہ نے جو ہمیں دولت اسلام سے مالا مال کیا ہے اس کی وجہ سے نواب زی یزن ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو جب یہ مکے پہنچے اور مکے والوں سے انہوں نے حضرت اسامہ کا یہ جواب نقل کیا تو وہ حیران ہو گئے کہ اسلام کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو کتنا بلند و بالا سمجھتے ہیں. ان کی نظر میں سب سے بڑی جو چیز تھی وہ دولت اسلام تھی، کہ اللہ نے جو دولت اسلام دی ہے اس کے ہوتے ہوئے ہمیں نہ کسی نواب زی یزن کے جوڑے سے معروف ہوتے ہیں، نہ ان کے پیسوں سے، نہ ان کے مال سے. یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کوٹ کر بھر دی کہ وہ کسی بات سے معروف نہیں ہوتے تھے، البتہ جو چیز انہیں معروف کرتی تھی وہ تھی اسلام، کہ دولت اسلام سب سے بڑی دولت. کاش کہ یہ اسلام کی یہ قدر و قیمت ہمارے دل میں آج پیدا ہو جائے، ورنہ آج اسلام اور اہل اسلامی کو لوگ سب سے زیادہ متون کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسلام کی دولت بہت بڑی دولت ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ پہلے بھی سن چکے کہ جب خلیفہ بنائے گئے اور صبح بازار جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اور کہا کہ آپ اگر اس طرح سے دنیا کے کاموں میں لگے رہیں گے اور تجارت کریں گے تو لوگوں کو کام کیسے دیکھیں گے. تو فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ میں بالکل یہاں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں تو اپنے اہل و عیال کو کھلاؤں گا کیسے؟ فرمایا کہ اس کا انتظام ہم کریں گے. چنانچہ بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے عمر تیرا ناس ہو، مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے اس میں گنجائش ہے کہ نہیں، یعنی یہ مال جو بیت المال کا ہے مسلمانوں کا مال ہے، اس مال سے میں اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کروں تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں میرے لیے گنجائش ہے یا نہیں. لیکن سیدنا عمر فاروق نے مجبور کیا تو وہ مال وہ لیتے رہے. تو 2 سال سے زائد حکومت کی تھی، تقریباً 8,000 درہم اس دوران لیے، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو وصیت فرما دی کہ ہمارے مال میں سے 8,000 درہم لے کر بیت المال میں جمع کرا دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے بیت المال کو ہم بالکل استعمال نہ کریں. چنانچہ ایسا ہی کیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ 8,000 درہم پہنچے تو وہ زار و قطار رونے لگے اور فرمایا کہ اتنا اعلیٰ اور عمدہ معیار کوئی کیسے پیش کر سکتا ہے آپ کے بعد؟ اے عمر، آپ نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا. مطلب یہ تھا کہ سارے کاموں میں لگے رہے مسلمانوں کے، لیکن ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہ لیں، دنیا کا مال بالکل نہیں لیا، اور جو کچھ لیا تھا وہ واپس لوٹا کر چلے گئے. چنانچہ کچھ اور چیزیں بھی تھیں، جیسے غلام اونٹ، ایک اونٹ تھا جو جس سے پانی کھینچا کرتے تھے، اور ایک چادر. تو جب حضرت عمر فاروق نے وہ لے لی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ مال حضرت ابو بکر صدیق کے وراثہ سے چھین رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ مال واپس دے دیں آپ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کو. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کم از کم میری خلافت میں ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی عمر حضرت ابو بکر صدیق تو اپنی جان چھوڑا کے گئے اس مال سے, اور یہ مال واپس میں ان کی اولاد کو دے دوں تو اگر میں دوں گا تو یقیناً وہ خوش ہوں گے, کیونکہ مال برا نہیں لگتا کسی کو, لیکن میں حضرت ابو بکر صدیق کو کیسے منہ دکھاؤں گا, کیونکہ میں نے بھی مرنا ہے, اور مر کر جب وہاں پہنچوں گا اور وہ مجھ سے اگر پوچھیں گے کہ جس مال سے میں نے جان چھڑائی تھی تم نے وہ میرے گلے کا ہار کیوں بنا دیا. یہ وہ سوچ تھی ان حضرات کی. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ایسا استغنا عطا فرما دیں, اور اللہ رب العزت بقدر ضرورت اتنا مال عطا فرمائیں کہ ہمارا ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلے, اور ہم کسی کے آگے جو ہے وہ کوئی محتاج نہ ہوں, بلکہ اللہ صرف آپ کی ذات ہی کے محتاج رہیں. الحمدللہ رب العالمین وراقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دولت اسلام کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما, قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے, اے اللہ اپنے فضل سے اس کی قدر پہچاننے کی اور اس کی قدر جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے مدرسے کا تنور سی حبیب اللہ اس کے عزیز کا انتقال ہو گیا, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیں, اور جو بھی ہمارے عزیز مسلمان بھائی بہن دنیا سے رخصت ہوئے اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دیں. ہم جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.